ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامعین یہ ریڈیو تہران ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے، بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانے والا شخص جو اپنے ہدف سے زیادہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے میں جاہل انسان اگر مخلص بھی ہو تب بھی، کیونکہ اس کو صحیح راستہ اور صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے ہوتا، اس لیے اس کا عمل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی موضوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص بغیر علم کے عمل کرے گا، اس کی پیدا کی ہوئی خرابیاں اصلاح سے زیادہ ہوں گی۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 فروردین 23 رمضان المبارک اور 24 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 4 فروردین سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی ادیب استاد امیر حسین یزگردی نے 57 کی عمر میں وفات پائی. وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس سے وابستہ تھے. انہوں نے ایران کے ایک معروف فارسی ادیب فروزان فر کے ساتھ دیوان کبیر کی بعض جلدوں کی تصحیح میں تعاون کیا. استاد یزگردی کا اہم ترین علمی کارنامہ بعض قدیم تاریخی کتابوں کی تحقیق اور ان پر حاشیہ نویسی ہے. رمضان المبارک سن 220 ہجری قمری کو مصر اور شام کے فرمان روا اور خاندان تولینیان کے بانی احمد بن تولون پیدا ہوئے. تولونیان پہلا خاندان تھا جس نے اپنے قلمرو میں شام کو بھی شامل کر لیا. اس خاندان کا سلسلہ نسب تولون نامی غلام تک پہنچتا ہے جسے بخارا کے حاکم نے عباسی خلیفہ مامون کے لیے تحائف کے ساتھ بھیجا تھا. اس کے بیٹے احمد تولون نے اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی. اس خاندان نے 254 سے 292 ہجری قمری تک مصر اور شام پر حکومت کی. رمضان المبارک سن 1125 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم دین جمال الدین خانساری کا انتقال ہوا. وہ ایران کے ایک تاریخی شہر اصفہان میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دور کے معروف دانشوروں سے کسب فیض کیا اور تدریجاً علمی کمالات طے کرتے رہے. جمال الدین خانساری کو فقہ، اصول فقہ، کلام، منطق، فلسفے اور تفسیر میں خاص مہارت حاصل تھی اور ان علوم میں وہ استاد مانے جاتے تھے. March 1882 کو جرمن سائنسداں رابرٹ کوچ نے ٹی بی کی بیماری کا سبب بننے والا جرثومہ دریافت کیا. وہ 10 کی تحقیق کے بعد اس جرثومے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے. اس جرمن سائنسداں کو 1905 میں طبیعیات اور طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا. March 1905 کو فرانسیسی مصنف اور ناول نگار جول ورن کا انتقال ہوا. انہوں نے علمی اور سائنسی ترقی کی پیشگوئیاں کی اور انہی کی بنیاد پر متعدد دلچسپ اور پڑھنے کے قابل کتابیں تحریر کی. ان کے ناولوں کی بنیاد پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے متعدد سبق آموز فلمیں بھی بنائی گئیں. انتقال کے وقت جول ورن کی عمر 77 تھی. March 1982 کو بنگلہ دیش میں جنرل محمد ارشاد نے کسی خون خرابے کے بغیر فوجی بغاوت کے ذریعے عبدالستار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. عبدالستار 1981 میں عام انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کے صدر منتخب ہوئے تھے. انہوں نے ضیاء الرحمن کی جگہ لی تھی. جو 24 مارچ 1989 کو جمہوریہ آذربائیجان کے شہر گنجے کی جامع مسجد کا 70 برس کے بعد مرمت کر کے دوبارہ افتتاح ہوا. یہ مسجد جو آذربائیجان کی تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے 1970 سے بند پڑی تھی. قابل ذکر ہے کہ سابق سوویت یونین اور اس کی جمہوریاؤں میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمانوں کے مطالبے پر بہت سی مسجدوں کی تعمیر نو کر کے ان کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا. چوبیس مارچ کو پوری دنیا میں عالمی ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارے صحت WHO کے تعاون سے 1995 سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. ٹی بی کا عالمی دن منانے کا مقصد اس عالمی وبا اور اس بیماری کے خاتمے کی کوششوں کے بارے میں عوامی آگاہی پیدا کرنا ہے. یوم ٹی بی کے لیے 24 مارچ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا 1882 میں جرمن سائنسداں ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے آج ہی کے دن ٹی بی کی بیماری کا سبب بننے والے جرثومہ دریافت کیا تھا. برلن میں جس وقت ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے ٹی بی کا سبب بننے والے جرثومے کا پتہ لگایا تھا اس وقت یہ مرض یورپ اور امریکہ میں پھیل رہا تھا جس کی وجہ سے ہر 7 میں سے ایک شخص کی موت ہو جاتی تھی. رابرٹ کوچ کی دریافت نے ٹی بی کی تشخیص اور علاج کی راہ ہموار کر دی. بتایا جاتا ہے کہ ٹی بی دنیا میں ہونے والی اموات کی 10 وجوہات میں سے ایک ہے. ٹی بی کو کرونا وائرس کے بعد دنیا کی دوسری سب سے مہلک متعدی بیماری سمجھا جاتا ہے. تاہم ٹی بی قابل علاج ہے. ٹی بی کے مریض کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ٹی بی ایک مہلک بیماری ہے اور جب ٹی بی کا مریض کھانستا ہے تو ہوا کے ذریعے اس کے بلغم میں موجود ٹی بی کا جرثومہ دوسرے انسان تک منتقل ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. طبی ماہرین علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوری طور پر معالج سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے یادوں کے جھروکے، جس کو پیش کر رہے تھے حسین اختر. علم ایک روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ علم کے بغیر اگر کوئی راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کے گمراہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ایسے میں بہتر یہ ہے کہ علم کی مشعل لے کر اگر انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کی امید کم رہتی ہے. حالانکہ اگر بغیر علم کے وہ آگے بڑھے گا تو یقینی طور پر اس کے گمراہ ہونے کے یا راستہ بھٹک جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کاموں میں مداخلت نہ کرے جن کا اسے علم نہیں ہے یا جن کو وہ نہیں جانتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر مقامات پر ایک انسان جو کسی بارے میں معلومات نہیں رکھتا ہے لیکن اپنا نظریہ وہاں پر پیش کر دیتا ہے، تو ایسے میں اس انسان کا پیش کیا گیا نظریہ برائی کا سبب بنتا ہے، فساد کا سبب بنتا ہے۔ اس بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل انسان خاموش رہے تو لوگوں میں بہت سے اختلافات نہیں وجود میں آ پاتے ہیں۔ ایک مقام پر امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک بندے کی جانب سے شکر منقطع نہ ہو، یعنی بندے کو خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر بندے کی جانب سے شکر کا سلسلہ ختم ہونے لگتا ہے تو خدا کی جانب سے بھی نعمتوں کو دیا جانے کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام جس کا عنوان ہے ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم ایران میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی معماری کے فن کے بارے میں گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اسلام کا سورج جزیرۃ العرب میں، کہ جہاں کے لوگ بت پرست تھے، طلوع ہوا۔ عرب کے مختلف قبائل اور بدو عرب ہر سال کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ دور جاہلیت کے عرب فن و ہنر کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ہنر شعر و شاعری تھا، جسے دور جاہلیت کے شعرا ایک تومار پر لکھ کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا دوسرا ہنر پانی کی مشقوں، فرش، خیموں، گھوڑوں کی زین اور اونٹوں سے متعلق سامان جیسے زندگی کے وسائل کو آراستہ کرنا اور سجانا سنوارنا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھے اور 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، یعنی پیغمبری کے درجے پر فائز ہوئے۔ شروع میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات، تاثیر کلام اور بے مثال شخصیت اور قول و فعل میں صداقت و سچائی اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی۔ 621 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ کی یہی ہجرت تاریخ اسلام کے آغاز کا مبدا قرار پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت، اپنی نبوت اور روز قیامت کو اسلام کا اصول دین قرار دیا۔ اسلام اپنے روشن اصولوں کے باعث پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا اور پھر جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں پر چھا گیا۔ جزیرۃ العرب کے اطراف کے علاقوں میں موجود سیاسی بے چینی، اقتصادی بدحالی اور حکام کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا. پہلے سرزمین عراق فتح ہوئی اور پھر کوفہ و بصرہ اور شام و مصر فتح ہوئے، اور ان علاقوں کے عوام نے نہایت تیزی سے اسلام قبول کر لیا. تاہم ایران کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ساسانی حکومت نے تباہی و انحطاط کے دہانے پر پہنچ جانے کے باوجود کچھ دن تک مزاحمت کی، لیکن ایرانی معاشرے میں شدید طبقاتی فاصلے اور حکام سے عوام کی ناراضگی، نیز سپاہ اسلام سے ساسانی سپاہیوں کی شکست کے نتیجے میں آخر کار 22 ہجری قمری میں ساسانیوں کی حکومت ختم ہو گئی. بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مغرب کی جانب اسپین اور بحر اطلس کے ساحلوں تک اور مشرق سے چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا. فن و ہنر کی ترویج اگرچہ اسی زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن اصلی اسلامی تعلیمات سے بنی امیہ کے انحراف و گمراہی کے باعث عوام ان سے دور ہوتے گئے، اور آخرکار بنی امیہ کا سلسلہ بھی نابود ہو گیا. اس کے بعد ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس برسر اقتدار آئے، اور ایرانی اسلامی تہذیب و ثقافت کا بھی بنی عباس کے دور سے آغاز ہوا. بغداد میں عظیم علمی و ہنری تحریک کی بنیاد پڑی، جس کی تشکیل میں ایرانیوں نے گراں قدر کردار ادا کیا. پہلوی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں سے بہت سی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا، اور بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں قائم کی گئیں. اس طرح ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ایرانیوں نے اس دین کا استقبال و خیر مقدم کیا، جس میں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور علم و فن پر بے پناہ توجہ دی جاتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے اسلام کی جاویدانہ تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم ایرانی و اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالی. بہت سے مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ سرزمین ایران پر اسلامی فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا، اور تہذیب و تمدن کے نہایت حسین جلوے نمودار ہوئے. 14ویں صدی عیسوی کے معروف مسلمان مورخ ابن خلدون اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر دینی و عقلی علوم کے اکثر علماء و دانشور ایرانی تھے، حتیٰ علم حدیث کے اکثر علماء جنہوں نے عالم اسلام کے لیے حدیث کے عظیم خزانے کی حفاظت کی، وہ بھی ایرانی ہی گزرے ہیں. وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے سوا کوئی بھی علوم کی حفاظت و تدوین کے لیے نہیں اٹھا، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق قرار پائے کہ اگر علم و حکمت ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس اسے حاصل کر لیں گے. اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا نہایت گہری نظر سے وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے. چنانچہ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور سے سیاست، نظام حکومت، دین و فلسفہ، طب، تجارت و لین دین، اقتصادی مسائل، فن و ہنر اور زبان و ادب جیسے موضوعات شامل ہیں. تاہم اس پروگرام میں ہم صرف فن معماری پر اسلام کے اثرات اور عمارت کی تعمیر میں بنیادی تبدیلی، نیز اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. جب فن کلام پر اسلام کے اثرات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ خاص اصول و معیارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. چنانچہ پہلی منزل میں اس اصول کی مزید شناخت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے. مثال کے طور پر شہر مکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم اسے شہر امن کہتا ہے، کہ جسے بت پرستی سے دور ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی 126ویں اور سورہ ابراہیم کی 35ویں آیتوں میں اس شہر کے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو امن، پاکیزگی، برکت اور رزق میں فراوانی جیسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے. اس طرح اگرچہ ان آیتوں میں شہر یا عمارت بنانے کے مادی اور فزیکل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا اور کوئی نمونہ نہیں پیش کیا گیا ہے، تاہم معنویت و کیفیت کے لحاظ سے شہر سازی کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ درحقیقت قرآن شہر سازی اور معماری کو دنیا کے سلسلے میں انسان کے طرز فکر کے مطابق سمجھتا ہے اور زندگی کے ماحول کو روش زندگی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی جانب اشارہ کرنا چاہیے کہ جب آپ شہر یثرب میں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم ایک ایسی جگہ کا تعین اور مسجد کی تعمیر تھا کہ جو اسلامی سرزمینوں پر تعمیر ہونے کے بعد کی مساجد کے لیے نمونہ عمل بنی۔ یہ مسجد ایک ایسی سرزمین پر تعمیر کی گئی کہ جسے پیغمبر نے اس کے مالکوں سے خریدی اور لوگوں کی مدد سے تعمیر کی۔ اسی مقام پر صدر اسلام کے تاریخی واقعات رقم ہوئے اور وہ مسلمانوں کی عبادت اور ان کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا مسجد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام ہے کہ جو معین خصوصیات کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، لیکن مسجدوں کے ایک جیسے نقشے اس بات کا باعث نہیں بنتے کہ تمام مسجدوں کی تزئین و آرائش یا بیرونی مناظر بھی ایک شکل کے ہوں۔ اسلامی ممالک میں مسجدوں کو ظاہری طور پر مختلف انداز اور شکل و صورت میں بنایا جاتا ہے، لیکن تمام مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ایک ہے اور ان کی اندرونی فضا سادہ اور قبلہ کعبے کے رخ پر ہوتا ہے۔ مسلمان محقق و مصنف نجم الدین بمات نے اسلام کی نظر میں شہر اور معماری کے مفہوم کے بارے میں شہرہائے اسلامی نامی اپنی کتاب میں نہایت عمیق نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شہر اور گھر خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہرات و سمرقند میں ہوں یا اصفہان و تہران میں ہوں۔ ایک مسلمان دن میں 5 بار اپنا شہر اور گھر بھول جاتا ہے اور اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک دوسرے شہر پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا مرکز نگاہ مکہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ شہر مکہ کا ایک نقطہ ہے جہاں مسجد الحرام و خانہ کعبہ واقع ہے۔ نماز پڑھتے وقت مسلمان ایسی سمت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ درحقیقت کرہ ارض کے تمام مسلمان ایک سمت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک عظیم دائرے تشکیل دیتے ہیں جس کا مرکز ثقل کعبہ ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اگرچہ معماری کے لحاظ سے ایک عام و سادہ سی عمارت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس سے رابطہ ہے اور وہ رابطہ اس کی معنوی عظمت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔
کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کسرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس نام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائی اس مرحلے میں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر سینی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، حماس کے اہم رہنما اسماعیل برہوم سمیت متعدد فلسطینی شہری شہید۔ مسلمانوں کا اتحاد و یگانگت قرآن کی اہم تعلیمات میں سے ہے، صد پزشکیان کا خطاب۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کو سرکاری ٹھیکوں میں ریزرویشن دینے کے ریاستی حکومت کے فیصلے پر مرکز میں حکمراں بی جے پی کا احتجاج، پارلیمنٹ میں ہنگامہ۔ اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردوں کا ایک اور بڑا حملہ ناکام۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر اپنے جارحانہ حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم سے کم 16 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ پٹی کے دو شہروں پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ صہیونی حکومت نے پیر کو شہر خان یونس پر 15 سے زیادہ مرتبہ بمباری کی اور اس علاقے کے جنوبی حصے کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا۔ غزہ پٹی کے نصیرات 5 میں واقع ایک رہائشی مکان پر بھی بمباری کی. سینی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر خان یونس پر سینی فوج کے حملوں کا سلسلہ پیر کی صبح سے شروع ہو گیا تھا. جنوبی خان یونس کے قیزان رشوان علاقے میں واقع پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اسی طرح مشرقی خان یونس کے بنی سہیلا محلے میں ایک گاڑی پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کئی افراد زخمی ہو گئے. مغربی خان یونس میں ایک پناہ گزین کیمپ پر سینی حکومت کے حملے میں بھی کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. سینی حکومت کے تازہ ترین جارحانہ حملوں میں خان یونس کے مختلف علاقوں میں 5 گاڑیوں پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. شہر غزہ کے شجاعیہ محلے میں ایک رہائشی مکان پر سینی حکومت کے حملوں میں بھی 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. یہ رپورٹیں ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن اسماعیل برہوم غزہ کے ناصر اسپتال پر سینی حکومت کے اتوار کی رات انجام پانے والے حملے میں شہید ہو گئے. سینی حکومت نے اسماعیل برہوم کو ناصر اسپتال کے آپریشن روم میں حملے کا نشانہ بنا کر شہید کیا. وہ ایک ہفتے پہلے ایک بزدلانہ حملے میں سخت زخمی ہونے کے بعد غزہ کے ناصر اسپتال میں زیر علاج تھے. میڈیا ذرائع نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک دھماکے کی خبر دی ہے. مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ دمشق میں ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے. میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ کفر سوسا علاقے میں ہوا ہے. ابھی تک اس دھماکے کی وجوہات اور تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. شام کے بعض علاقوں میں حالیہ ہفتوں میں جھڑپوں اور دھماکوں کا ایک سلسلہ رہا ہے جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں. اتوار کو بھی بعض میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی تھی کہ صوبہ درا کے مضافات میں واقع الجزیرہ فوجی چھاؤنی میں تعینات سینی حکومت کے ٹینکوں نے یرموک کے اطراف میں کویا اور ماریا کے درمیان ایک روڈ کو گولہ باری کا نشانہ بنایا. ایران کے مومن روزہ دار عوام نے 23ویں ماہ رمضان کی شب میں اعمال شب قدر انتہائی خلوص اور خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دیا اور اسلامی اور مسلمانوں کی سربلندی کی دعائیں کی. اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام ماہ مبارک رمضان کی بابرکت شبہ قدر میں مسجدوں اور دیگر مذہبی مقامات خاص طور پر مشہد مقدس میں 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، قم المقدسہ میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے روضے اور مسجد جمکران میں شبہ قدر کے خاص اعمال بجا لائے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے بھی ماہ رمضان کی تیسری شب قدر کو تبریز یونیورسٹی کی مسجد میں انجام پانے والے اعمال میں شرکت کی. اس موقع پر اپنی گفتگو میں صدر ایران نے اتحاد و یکجہتی کو دشمن کی شکست اور اسلامی امت کی فتح کی اہم وجہ قرار دیا اور کہا کہ یہ قرآن مجید کی سفارشات میں بھی شامل ہے. ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد قرآنی سفارشات میں ہے اور ہم اس اصول سے اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے سامنے کسی بھی طرح کی رکاوٹ کھڑی نہیں کر پائیں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران جارحیت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 100% تیار ہے. کوئی بھی ملک پر حملے کا سوچے گا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کے نتائج سے واقف ہے. مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہلال احمر سوسائٹی کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے 100% تیار ہے. کوئی بھی ملک پر حملے کا سوچے گا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کے نتائج سے واقف ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دشمن اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج، حکومت اور عوام مکمل طور پر تیار ہیں. عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ کچھ چیزیں تبدیل نہ ہو جائیں. تاہم واشنگٹن نئے جوہری معاہدے پر مذاکرات کی دعوت کے جواب کا منتظر ہے. انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ کے تحت واشنگٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا اور واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی فوجی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران روس، چین اور یورپی ممالک کے ساتھ اپنے پرامن جوہری پروگرام پر بالواسطہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی خلائی ایجنسی کے سربراہ نے گزشتہ سال میں نئے خلائی ریکارڈز قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال چمران، کوثر، حدود اور فخر جیسے سیٹلائٹس کامیابی کے ساتھ مدار میں بھیجے گئے۔ مین خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیسک گزشتہ ایرانی کیلنڈر کے دوران دیگر شعبوں کی طرح ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے نے بھی اہم پیش رفت کی اور کئی سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ مدار میں بھیجے۔ ایران کی خلائی ایجنسی کے سربراہ نے بتایا کہ گزشتہ سال 6 سیٹلائٹس کو 3 مختلف لانچز کے ذریعے مدار میں بھیجا گیا۔ نائب وزیر برائے مواصلات حسن سالاریہ نے مزید کہا کہ گزشتہ سال ایران نے چمران، کوثر، ہدہد اور فخر سیٹلائٹ کو کامیابی سے مدار میں داخل کر کے اہم سنگ میل عبور کیا۔ سالاریہ نے ایران کی خلائی صنعت کی نمایاں کامیابیوں اور اہم پیش رفت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انفراسٹرکچر کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ چابہار خلائی مرکز اس وقت 80% تک مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ رواں سال کے دوران اس کا پہلا مرحلہ باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ چابہار خلائی مرکز کا پہلا مرحلہ ٹھوس ایندھن والے لانچر سسٹم کے لیے مخصوص ہوگا، جو ایران کے مستقبل کے خلائی مشنز کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن کے معاملے پر ہندوستانی پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا اور ایوان کی کارروائی معطل کر دی گئی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرناٹک میں مسلم کمیونٹی کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن دینے کے معاملے پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں پیر کو حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست نوک جھونک ہوئی، جس کے باعث ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ایوان کی کارروائی شروع کی تو حکمراں جماعت کے ارکان نے زوردار نعرے بازی شروع کر دی، اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کرناٹک میں کانگریس کی ریاستی حکومت کے اس فیصلے پر احتجاج کیا۔ اس کے جواب میں کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور کانگریس پارٹی نے تو آئین کو بچانے کے لیے پورے ملک میں بھارت جوڑو یاترا نکالی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کراچی میں احتجاج کے اعلان کے بعد شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی پریس کلب پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج کے اعلان کے بعد کلب کے اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئیں اور شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ پریس کلب پر بی وائی سی کے خلاف بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کراچی پریس کلب پر احتجاج کے اعلان کے پیش نظر پیر کے روز پریس کلب کے اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنے کلیدی رہنماؤں کی غیر قانونی حراست کے خلاف کراچی پریس کلب پر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ اس سے ایک دن قبل بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس کے ایکشن کی وجہ سے 3 مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردوں کے ایک بڑے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب کی پولیس نے ڈیرہ غازی خان کے سرحدی تھانہ وہا کی جھنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان نے پنجاب پولیس کے مطابق 20 سے 25 دہشت گردوں نے تھانہ ہوا کہ جنگی پولیس چیک پوسٹ پر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچر، جدید خودکار اسلحہ کا استعمال کیا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ چوکی پر تعینات پنجاب پولیس کے الرٹ اہلکاروں نے زبردست مزاحمت اور جوابی فائرنگ سے حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی سے دہشت گرد پسماں ہو کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔
شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع حیفا شہر میں صہیونی مخالف آپریشن کی خبریں ہیں۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنوب مشرقی حیفا میں واقع یوکنعام قصبے میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ صہیونی ٹی وی چینل 12 نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس فائرنگ میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی کرنے والے کو صہیونی پولیس نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ کچھ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والا ایک صہیونی ہلاک ہو گیا ہے۔ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت شروع ہونے کے بعد سے صہیونی جرائم کا جواب دیتے ہوئے غرب اردن اور مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی مجاہدوں اور نوجوانوں نے شہادت پسندانہ کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، اور اس قسم کی کارروائیوں میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکیہ میں اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کا دائرہ پھیل رہا ہے، جبکہ امام اوغلو نے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ کے ریپبلکن پیپلز پارٹی نے استانبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی حراست کے بعد مظاہروں کے دوران انہیں اپنی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کے لیے ہونے والے انتخابات میں اکرم امام اوغلو کو 1,32,11,000 ووٹ ملے۔ انہیں صدارتی انتخابات میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا سب سے اہم حریف سمجھا جا رہا ہے۔ اکرم اوغلو کو گزشتہ بدھ کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد ترکیہ میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اکرم اوغلو کے خلاف گرفتاری اور مقدمہ جیسے اقدامات کے باوجود ترکیہ کے 1,50,00,000 ووٹروں میں سے 1,30,00,000 سے زائد ووٹروں نے سن 2028 کے صدارتی انتخابات میں اکرم امام اوغلو کو صدارتی امیدوار بنائے جانے کی حمایت کی ہے۔ ترکیہ میں عوامی مظاہروں کے علاوہ عالمی سطح پر بھی پیرس، برلن اور یورپ کے کئی بڑے شہروں کی بلدیہ نے اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ یمن کی حکومت نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ فوجی ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنا رہا ہے، اور واضح کیا ہے کہ امریکہ بے گناہ عام شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ تاہم یمنی قوم کسی بھی صورت میں غزہ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یمن کے رہائشی علاقوں پر امریکہ کی جانب سے حملوں اور ان حملوں میں بڑی تعداد میں عام شہریوں کے جاں بحق ہونے کے بعد یمن کی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ صنعاء میں اپنے جرائم پر جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح وہ اس سے پہلے کے بھی یمن میں اپنے تمام جرائم کا ذمہ دار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر اتوار کی رات بھیانک جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے صنعاء میں ایک رہائشی علاقے پر بمباری کی، جس میں خواتین و بچوں سمیت 10 عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ امریکہ کے اس قسم کے جرائم کسی بھی صورت میں یمن کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور امریکہ کا یہ دعویٰ کہ اس نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے پوری طرح سے جھوٹ اور حملے سے زندہ بچ جانے والوں کی گواہیوں اور حملے کے فوٹیج سے پوری طرح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ یمن کے بے گناہ شہریوں رہائشیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یمن کی حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں فلسطینی قوم کی حمایت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور جیسا کہ بدر الدین الحوثی نے زور دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم لبنان میں بھی لبنانی قوم اور مزاحمت کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ پر مکمل ایمان کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یمن کی قوم اپنی استقامت اور منصفانہ مشن کے پیش نظر امریکی جارحیت کے مقابلے میں فاتح رہے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے انداز جہاں میں ہم نوروز کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے اہم بیانات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جب سے امریکہ میں صدر ٹرمپ برسر اقتدار آئے ہیں تب سے انہوں نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کو ایک بار پھر تیزی کے ساتھ شروع کیا ہے, اور دوسری طرف وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ایران کے حکام کو خط بھی لکھا ہے جن میں مذاکرات کی دعوت تو دی گئی ہے لیکن درحقیقت ایران کو دھمکی دی گئی ہے اور 2 ماہ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے. صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی, ایران کا جواب, رہبر انقلاب اسلامی کا اہم خطاب اور اس کے اوپر رد عمل, اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے نوروز کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہم نے کبھی تصادم شروع نہیں کیا, لیکن اگر کسی نے کسی قسم کی غلطی کی اور جنگ شروع ہوئی تو اسے زوردار تماچا پڑے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حق کی طرف سے کی جانے والی جد و جہد کبھی کبھی قیمت بھی چکاتی ہے. ہمیں گزشتہ سال کے واقعات کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے. حق اور باطل کی اس جنگ میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, لیکن اس راستے میں حق کو کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گزشتہ سال کئی عظیم شخصیات ہم سے بچھڑ گئیں جو ہمارے لیے ایک بڑا سانحہ تھا. تاہم ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ آخر کار مقاومت کی بدولت فاسد خبیث اور فاسق سین حکومت کا خاتمہ ہوگا اور وہ شکست سے دوچار ہوگی. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی سن لیں, اگر ایرانی قوم کے خلاف کوئی غلطی کی تو زوردار تماچا پڑے گا. آپ نے مزید فرمایا کہ ہم نے کبھی تصادم شروع نہیں کیا, لیکن اگر کسی نے کسی قسم کی غلطی کی اور جنگ شروع ہوئی تو اسے زوردار تماچا رسید کیا جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی اور یورپی سیاستداں بڑی غلطی کرتے ہیں اور خطے میں استقامتی مراکز کو ایران کی پراکسیز کا نام دیتے ہیں. پراکسی کا کیا مطلب؟ یمنی قوم جذبہ رکھتی ہے اور خطے کے مزاحمتی مراکز مزاحمت استقامت کا جذبہ رکھتے ہیں. ایران کو کسی پراکسی کی ضرورت نہیں ہے. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے نام ایک خط میں بظاہر ایران کو ایٹمی مسئلے پر مذاکرات کی دعوت دی, لیکن یہ در حقیقت ایران کو دی جانے والی دھمکی تھی. ایک طرف ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری جانب اس پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایران پر پابندیاں بھی عائد کرتے ہیں. امریکی صدور کی جانب سے ایران پر پابندیاں عائد کرنے اور اسے دھمکیاں دینے کی بات کوئی نئی نہیں ہے. ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکیوں کا سلسلہ گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے کے دوران تقریباً تمام امریکی صدور کی طرف سے جاری رہا. گویا تمام امریکی صدور کے لیے ایک مستقل پالیسی رہی ہے. مسٹر ٹرمپ نے بھی اپنے پیش رو صدور کی طرح ایران کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے. ٹرمپ ایران کو ایسے وقت میں دھمکی دے رہے ہیں جب امریکہ کی فوجی طاقت اور صلاحیت 25 سال پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے, جبکہ دوسری طرف ایران کی دفاعی طاقت ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت کے اعتبار سے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت مضبوط ہوئی ہے. امریکی حکام کو عملی طور پر شہید سلیمانی کے ان الفاظ کی گہرائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شہید نے کہا تھا, ہم امام حسین کی قوم ہیں, ہم شہیدوں کی قوم ہیں. انہوں نے واضح طور پر جواری ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جو بھی جنگ شروع کریں گے اس کا اختتام ہمارے ہاتھ میں ہوگا, اور یاد رکھو اس جنگ میں خطے میں موجود تمہارا وجود اور تمہارے تمام وسائل تباہ و برباد ہو جائیں گے.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. آپ کو بتا دیں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے 20 مارچ کو ایران میں نئے ہجری شمسی سال کے آغاز کے موقع پر یعنی تحویل سال کے موقع پر ایرانی قوم کے نام ایک اہم پیغام دیا, اور اس کے بعد 21 مارچ کو عید نوروز کی مناسبت سے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے ایک اہم خطاب بھی فرمایا, جس میں بظاہر جو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے, خط دیا ہے, اس کے حوالے سے بھی رہبر انقلاب اسلامی نے تھوڑا سا اشارہ کیا اور اس کے بارے میں بات چیت کی. اس وقت ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ سجاد حیدر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے, کرگل کے سیاسی رہنما ہے. سجاد صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. سجاد صاحب, نئے ہجری شمسی سال کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے ایک تو پیغام جاری کیا اور دوسرا اہم خطاب فرمایا, تو آپ کرگل میں ہوتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی کے اس پیغام کو, اس خطاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ہم لوگ یہ جو حالات واقعات رونما ہو رہے ہیں پورے اس خطے میں, مشرق وسطیٰ کے اندر اور پھر ویسٹ ایشین کنٹریز میں جو بھی حالات وقوع پذیر ہو رہے ہیں, اس کے تناظر میں ہم شروع دن سے جو مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنہ ای کے خطابات سنتے آئے ہیں, اور آپ کی جو بابصیرت لیڈرشپ میں جو آپ کے نظریات اور آپ کی آرائیں ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, چاہے آپ روس اور یوکرین کے مابین جب جنگ ہوئی تو اس وقت مقام اعظم رہبری نے جو بھی پیشن گوئی کی تھی تو وہ بالکل سچ ثابت ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹرمپ حکومت نے زیلنسکی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی وائٹ ہاؤس بلا کر کے. بالکل اسی طرح اسی دھمکی آمیز لہجے میں نہ صرف یوکرین کے ساتھ بلکہ جو یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ٹرمپ جو انتظامیہ ہے یا ٹرمپ حکومت جو ہے وہ پیش آ رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ اپنی باتیں منوانے کی جو امریکی دونس اور دھمکی والی سیاست ہے اس کو بروئے کار لا رہی ہے. یہی چیز ایران کے ساتھ بھی انہوں نے اپنانے کی کوشش کی, اور یہ جو بین الاقوامی ضوابط ہوتے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہمیشہ رہتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کسی کو خط لکھتے ہیں یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں تو وہ چیزیں آیا نہیں کی جاتی ہے, وہ منظر عام پہ نہیں لائی جاتی ہے, لیکن ٹرمپ یہ کوشش کرنے کی یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے دھمکی کے ذریعے لوگوں کو مرغوب کروں اور اس کے بعد پھر اپنی جو ڈپلومیسی یا بات چیت ہے اس کو آگے بڑھائیں. لیکن اسی طریقے سے انہوں نے ایران کو بھی ایک خط کے ذریعے جو ہے یہی لہجہ جو یوکرین کے ساتھ اپنایا اسی لہجے کے ساتھ ایران سے بھی پیش آنے کی کوشش کی, تو ہم نے دیکھا جو ایرانی قیادت ہے بالخصوص مقام معظم رہبری نے واضح انداز میں جو باتیں کہیں کہ ہم آپ کی دھونس دھمکی سے مرغوب ہونے والے نہیں ہیں, یا پھر جس طریقے کا لہجہ اپنایا جا رہا ہے اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ وہ ڈرانا چاہتے ہیں نہ کہ کوئی کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں. تو باقی امریکہ کی یہ جو لیگیسی رہی ہے, یہ جو وراثت رہی ہے پولیٹکس کی ایران سے ریلیٹڈ, تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہی جو 5+1 کنٹریز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, نیوکلیئر معاہدہ ہوا, اس کو بعد میں ٹرمپ نے ہی کہا کہ ہم اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, اور اس وقت بھی مقام اعظم رہبری نے فرمایا تھا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ اس معاہدے کو پھاڑنے کا کام کرتی ہے تو اس کو جلانے کا کام, راک میں تبدیل کرنے کا کام جو ہے وہ ہم کریں گے. تو یہ امریکہ کو بھی اور جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے, اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ پوری دھمکیوں کے ذریعے اپنی طاقت کے بل پر جو ہے وہ تمام دوسری طاقتوں کو, دوسرے ممالک کو کمزور کرنے یا پھر ان کو اپنی باتیں زبردستی منوانے کی کوشش کر رہا ہے, ایسے میں مقام معظم رہبری پوری دنیا کے لیے اور دنیا کے ان تمام مستضعف اور کمزور لوگوں کے لیے ایک طاقت بن کے ابھرے ہیں, ایک امید بن کے ابھرے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رہبر کی بابصیرت قیادت اور جرأت کا مظاہرہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ایران کے مفاد میں ہے اور خود جو ہے وہ اس خطے کے عوام کے مفاد میں بھی ہے.
جی سجاد صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ایران میں ان اسلامی انقلاب کامیابی سے امکنار ہوا تب سے جو بھی امریکی انتظامی آئی ہے اس نے ایران کے خلاف مخاصمت کی, دشمنی کی پالیسی اپنائی ہے, اور کبھی بھی اپنی اس پالیسی میں ایران کو زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی, اور ایران اپنے حق کے موقف پر ڈٹا ہوا ہے. لیکن جب مذاکرات کی بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ کئی برسوں کے مذاکرات کے بعد ایران نے مذاکرات بھی کیے، ایٹمی معاہدہ بھی ہوا اور اس پر دستخط بھی ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ نے اس معاہدے کی پامالی کی ہے، اور اب دوبارہ وہی غلطی کی جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو کیا 45 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود، اتنا زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود، اپنی تمام تر پالیسیوں کے ناکام ہونے کے باوجود، امریکی انتظامیہ کو اب تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ایران کے ساتھ دھمکی کی زبان نہیں بلکہ مذاکرات کی زبان استعمال کرنی چاہیے؟
یہ آپ دیکھیں کہ جب جنگ تحمیلی ہوئی، جو ایران عراق جنگ ہوئی، اس وقت در پردہ جو ہے وہ امریکہ اس میں شامل تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طریقے سے امریکہ نے اس دور میں ایران کو، ایران کے ساتھ یہ جو لہجہ آج اپنایا جا رہا ہے، یہ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلامی انقلاب کا جو نظریہ ہے، اس نظریہ نے ایران کو جو ہے اس بات پہ ثابت قدم رکھا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف اور دونس اور دھمکیوں کے مقابلے میں کبھی جو ہے وہ ڈریں گے نہیں، کبھی جھکیں گے نہیں۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط، جو لکیر ایرانی قوم کو کھینچ کے دی، یا پھر جو اسلامی تعلیمات سے ایرانی قوم کو آگاہ کیا، اسی چیز پر، اسی خط پر ایرانی قوم اور ایرانی قیادت آج بھی جو ہے قائم و دائم ہے۔ یہی چیزیں ایران کو بہت سارے دوسرے ممالک سے الگ کر دیتی ہے، بالکل ممتاز بنا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایک ملک کی حیثیت سے بلکہ ایک نظریاتی طاقت کی حیثیت سے ایران نے ہمیشہ مستضعفین اور مظلومین کا دفاع کیا ہے، اس میں پیش ایران رہا ہے، اور یہی وجہ ہے، اسی کا خمیازہ ایران کو بھگتنا بھی پڑا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑی۔ ہم نے دیکھا ان کئی سالوں میں، 30-32-35 سالوں میں، یہ جو اکنامیکل سینکشنز کے نام پر جو ہے، جو اقتصادی پابندیوں کے نام پہ ایران کو طرح طرح کی اقتصادی دباؤ کا بھی شکار بنانے کی کوشش کی، تظاہرات جو ہے وہ اس کو پلاٹ کیا گیا۔ ہم نے 2009 میں بھی جو ویلویٹ ریولیوشن کے نام پہ جو یہ جو ایران کے اندر جو ہے فسادات پیدا کرنے یا فسادات برپا کرنے کی کوششیں بھی مغربی ممالک اور ان کے جتنے بھی الائز ہیں ان کی طرف سے ہم نے دیکھے ایران کے اندر، اور اس کے بعد کبھی حقوق انسانی کے نام پہ، کبھی خواتین کے حقوق کے نام پہ ایران کو ایک طرح کے ٹرمائل میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ان تمام تر کرائسس سے ایران ابھر کے آیا، اور یہ مجھے لگتا ہے یہ اسی نظریے کی طاقت ہے اور رہبریت کی بصیرت ہے کہ جس کی وجہ سے ایران ان تمام مشکلات سے باہر آیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈپلومیسی کے میدان میں نیوکلیئر معاہدے کے نام پہ ہم نے دیکھا ایران کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، آئی اے ای اے کی ٹیمز نے ایران وزٹ بھی کیا کئی مرتبہ، وزٹ کرنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیوکلیئر معاہدہ بھی ہوا، اور اسی نیوکلیئر معاہدے کی خود امریکہ نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی۔ تو یہ تمام چیزیں متواتر ایک سلسلہ، ایک پروسیس ہے جس پروسیس سے ایران جو ہے گزرا ہے پچھلے 30-40 سال، اور آج تک ہم نے دیکھا کہ ایران نے بہت ہی زیرک طریقے سے، بہت ہی بابصیرت طریقے سے، بہت ہی میچورٹی کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دراصل یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ اسرائیل کو تحفظ دینے کی غرض سے یہ تمام تر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کیونکہ یہ ایک نیریٹو چل رہا تھا پورے اس خطے کے اندر کہ اسرائیل جو ہے ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ لیکن پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا، ایک تو حماس نے اور اس کے بعد حزب اللہ نے متواتر، اور اب یمن نے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے یہ اسرائیل کا، صہیونی حکومت کا، تو یہ جو روشنی انہوں نے حاصل کی ہے، یہ انقلاب اسلامی کے اس نظریے سے حاصل کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ ایران کی سرحدوں کو جو عبور کر چکا ہے، یہ پورے خطے کے عوام کے لیے مشعل راہ نہ بن جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے ایران کو ڈرانے، دمکانے یا ایران کو خاموش کرنے کی کوششیں، ناکام کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ سجاد صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مجید ذاکر تہرانی نے، اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں، یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں۔
ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ تحویل سال کے موقع پر ایک اہم پیغام رہبر انقلاب اسلامی نے دیا، پھر ہم دیکھتے ہیں عید نوروز کے موقع پر اہم خطاب بھی فرمایا، جس میں تناظر یہ تھا کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، خط لکھنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف دھمکی بھی دیتے ہیں، تو کیا دھمکی اور مذاکرات ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو سلام عرض کرتا ہوں، کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ جو سوال آپ نے کیا اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی ہر سال کے پہلے دن، شمسی سال کے پہلے دن وہ خطاب کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ خطاب حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں کیا جاتا ہے، لیکن اس سال چونکہ رمضان المبارک آیا ہے اور رہبر انقلاب اسلامی نے چونکہ سفر نہیں کیا، اس لیے انہوں نے یہ خطاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ امام برگاہ میں انجام دیا ہے۔ آپ نے ہر سال کے معمول کی طرح اس سال کا بھی نام رکھا ہے، اور اس میں بہت اہم موضوع کو مد نظر رکھا ہے جو کہ ٹرمپ کے نام خط سے بھی زیادہ اہم تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال کو اقتصاد کا سال جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور پروڈکشن کا سال قرار دیا ہے، لیکن دوسرا جو بات ہے وہ یہ کہ جو امریکی صدر نے، ٹرمپ نے، جوئے باز نے جو خط لکھنے کی بات کی، رہبر انقلاب اسلامی کو جو خط لکھا بھیجا، وہ مختلف واسطوں کے ذریعے سے، سفارتکاروں کے ذریعے سے رہبر انقلاب اسلامی تک پہنچا، اور مذاکرے کے بارے میں جو کہ پہلا بھی رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، اور یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ ہم دباؤ کے کسی بھی ملک سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور جو آپ کی جو عظیم ترین بات جو رہبر انقلاب اسلامی نے جو اس بارے میں کی وہ یہ تھی کہ امریکہ کی جو سامراجی حکومت ہے اس کو جان لینا چاہیے، اور اس کے یورپی اتحادیوں کو بھی یہ جان لینا چاہیے، اور اسرائیل جو کہ ان کا ایک پالا ہوا کتا ہے، ان سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کو دھمکی دی تو ان کو زیادہ سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سفارتکاری کا جو عرف ہے، جو نظریہ ہے، اس میں دو ممالک آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، اور مذاکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلحے کو نیچے رکھ دیں اور امن و امان جو ہے وہ قائم ہو۔ اگر مذاکرے میں، اگر مذاکرات میں کوئی اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے اصول ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پوری صراحت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہم دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور بین الاقوامی دباؤ سے مرعوب ہو کر مذاکرات نہیں کریں گے، اور اس مذاکرات نہ کرنے کے قیمت جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ چکائے گا، اور اس کے علاوہ ہم انقلاب اسلامی کی جو کہ تقریباً 44 برس قبل سے زیادہ ہمارے اندر اتحاد ہے، ہم زیادہ طاقتور ہوئے ہیں، ہماری دفاعی طاقت زیادہ ہوئی ہے، ہماری اقتصادی طاقت زیادہ ہوئی ہے، اور سفارتکاری کے میدان میں ہم آگے بڑھے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ تمام مسلمانوں میں جو صفت پائی جاتی ہے، خاص طور پر شیعوں میں اور اسلامی جمہوریہ ایران میں اور پاکستان میں، افغانستان میں اور دوسرے ممالک میں، شیعوں میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مقتدا ہے، امام ہے، ایک لیڈر جو کہ گاندھی نے کہا تھا کہ ہمارا لیڈر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اس لیے جن کے درمیان مشترکات پائے جاتے ہیں، جو ظلم نہیں چاہتے اور حریت پسند ہیں اور ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کا جو نمونہ عمل ہے، مثالی شخصیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور وہ اپنی جان، اپنا خون، اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ظلم کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے، اور یہ ہمارے استقامت کا نمونہ عمل ہیں۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حسینی اور عاشور جو کہ قوم میں کئی سال پہلے فرمایا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، تو ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، مگر یہ کہ مذاکرات جو ہیں ان کے اصولوں پر عمل کیا جائے، دباؤ کے بغیر مذاکرات کیے جائیں، ہم بات کریں وہ بات کریں، اور اس کی شرط بھی یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلام ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو گروپ 5+1 کے تناظر میں مذاکرات ہوں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہمیں احمد عباس صاحب نے جوائن کیا ہے, ممتاز سازیہ نگار ہیں تہران میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد عباس صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے ایک تو اہم پیغام دیا, پھر اہم خطاب فرمایا, جس میں ایک بہت اہم بات انہوں نے کی کہ ایران نے کبھی بھی کسی پر جارحیت نہیں کی, پہلے تصادم شروع نہیں کیا, جنگ شروع نہیں کی, لیکن اگر کسی نے غلطی کی, جنگ مسلط کی, تو اسے زوردار تماچا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران نے عراق میں امریکہ کے عین الاسد اڈے پر میزائل برسائے تھے تو اس وقت رہبر نے کہا تھا یہ سیلیے کوچی کی زدم, یعنی ایک چھوٹا سا تھپڑ لگایا ہے, تماچا لگایا ہے, تو اب یہ زوردار تماچا کیسا ہوگا؟
دیکھیے یہ تو ایک استعارہ ہے زوردار تماچا, اور تماچا پھر وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو اہداف اس علاقے میں موجود ہیں, اسلامی جمہوریہ ایران وہاں تک بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے, یہ ایران ثابت کر چکا ہے. اسرائیل کے خلاف جب ایران نے وعدے صادق 1 اور وعدے صادق 2 جو دو آپریشن کیے, دونوں میں امریکہ پوری طرح سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, پورے دفاعی سسٹم کے ساتھ میدان میں موجود تھا, اور وہ روک نہیں پایا. اسرائیل کے اندر جو 3 لیئر کا دفاعی سسٹم لگا ہوا ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو تھا, امریکہ ایکٹیو تھا. امریکہ جارڈن میں جس کی 14 چھاونیاں ہیں, 16 چھاونیاں ہیں, وہ پوری طرح سے ایکٹیو تھی کہ اسرائیل میں ایران کے میزائل نہ پہنچ پائیں اور جو اہم ٹارگیٹس ہیں وہاں تک اس کو ہٹ نہ کر پائیں. لیکن ایران نے ہٹ کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ مارا, اور جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچایا. آپ نے عین الاسد کی بات کی, ایران وہاں پر بھی ثابت کر چکا ہے کہ وہ کس طرح سے جس ٹارگیٹ کو طے کر لیتا ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو رہبر انقلاب اسلامی کا یہ بیان اس تناظر میں بہت بہت واضح پیغام دیتا ہے کہ ایران کے خلاف اگر کہیں بھی جارحیت ہوئی تو ایران جواب دینے کے لیے پوری طرح سے قادر ہے, اور جس جگہ کو چاہے گا اس جگہ کو نشانہ بنا لے گا, کوئی روک نہیں پائے گا. ایران اس سے پہلے اور بھی ثابت یہ چیز کر چکا. دوسری بات اور ہے, ایران یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جب ایران کو جواب دینا ہوتا ہے تو وہ اپنے جو اتحادی ہیں یا ہم خیال تنظیمیں ہیں ان کو ظاہر ہے پروکسی, اور یہ کہنے پہ تو اعتراض ہے, بڑا سخت اعتراض اس پہ بھی کیا رہبر انقلاب نے کہ یہ پروکسی کے کیا مطلب ہے, تو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. ایران اپنا انتقام خود لیتا ہے اور جس سطح پر چاہتا ہے انتقام لے لیتا ہے. اب یہ جو بیان ہے اس میں ایک بہت واضح بات کہ اسرائیل نے گستاخی ایران کی ٹیریٹری کو نقصان پہنچایا تھا, ہٹ کیا تھا ایران کی کونسلیٹ کو, تو اس کا جواب ایران نے دیا, اور اس کے بعد پھر ٹو پرومس یا وعدے صادق ٹو آپریشن وہ انجام پایا. تیسرا ڈیو ہے, اور عہدیداران یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے انجام دیا جائے گا اور ضرور انجام دیا جائے گا, تو اس کا بھی طے ہے کہ انجام پانا. اب اس بیچ میں اگر امریکہ کوئی حماقت کرتا ہے, امریکہ کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے امریکہ کو انوالو کر کے ایران کے خلاف کوئی بڑا حملہ ایٹمی تنصیبات کے خلاف کر دے, لیکن اسے امریکہ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایران جوابی حملہ ضرور کرے گا. ایران پہلے ثابت کر چکا ہے, اسی کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ, اور اس سے پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرفہ نہیں ہوگی جنگ, اگر ہوگی تو یہ نہیں کہ ایک طرفہ کوئی آ کے حملہ کر کے چلا گیا, بلکہ وہ نقصان اٹھانا پڑا.
ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حق و باطل کی جنگ جاری ہے اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے جو غزہ پر دوبارہ جارحیت شروع کی, رہبر انقلاب اسلامی نے اس کو ایک المیہ سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو رکنا چاہیے, اور ساتھ ہی پروکسی کی بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ یمن کو ہماری پروکسی کہا جاتا ہے جبکہ ہمیں کسی پروکسی کی ضرورت نہیں ہے. تو رہبر کے غزہ کے بارے میں اور یمن کے بارے میں بیان کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟
جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے, ایک ہلال ہے جو کہ انقلاب اسلامی کے, جو کہ استقامت کا محاذ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، عراق، شمن، یوریے، پاکستان، افغانستان، یہ بھی اپنے حدود تک، جہاں تک انہوں نے بھی اسلام کے احیاء کی کوشش کی ہے۔ یہ ایسے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ سامراج کے زیر تسلط نہ ہوں۔ انہوں نے یہ اہل بیت علیہ السلام سے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ یہ علاقے جن کا ذکر کیا گیا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائیوں اور امام خمینی اور امام خامنہ رحم کی رہنمائی کے ساتھ علاقے کے جو لوگ ہیں اور مسلمان جو ہیں اور حریت پسند افراد بیدار ہو چکے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسلامی بیداری کی لہر قرار دیا انہوں نے اسے، اور کہا کہ اس کا سرچشمہ جو ہے وہ انقلاب اسلامی ہے اور یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اب نسلیں بدل چکی ہیں، یعنی جو نسل 30 سال پہلے تھی فلسطین میں، 30 سال پہلے جو بچہ تھا، یا غزہ میں، یا یمن میں، یا یمن پاکستان میں جو بچہ 30 سال پہلے پیدا ہوئے تھا، اور وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کی ایک مبہم سی تصویر دیکھتا تھا، ان کے سامنے اس کی تصویر کو پیش کیا گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 1-2 سال میں یورپی جوانوں کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں قرآن کریم پڑھنے کی دعوت دی، صرف ثقافتی دعوت دی، اور کہا کہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ خود قرآن نور ہے اور راستے کھولتا ہے۔ امریکہ کی 52 ریاستوں میں اسٹوڈینٹس کا، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا قرآن کریم سے، جن کو نہ کہ لالچ دیا گیا، نہ ان کو پیسے دیے گئے، لیکن ان میں بھی بیداری پیدا ہوئی، نہ ان پر کوئی دباؤ ڈالا گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اخلاص کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ ان سے بات کی، کیونکہ یہ ان کی فطرت پاک تھی، اور ان کے دلوں میں رہبر انقلاب اسلامی نے یہ سوچ ڈالی، اور وہ سمجھ گئے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ جو امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ جان گئے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ فرامین اور جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل سید محمد حجازی، جنرل زاہدی، یا دوسرے جو شہید ہوئے ہیں جن کا خون سامراجیوں نے گرایا زمین پر، ان کا نتیجہ نکلا، اور وہ ہلال یعنی علاقے کے جو ممالک ہیں ان میں ایسے مراکز اور ایسی تنظیمیں اور ایسے گروپ وجود میں آئے، جیسے لبنان، جیسے حزب اللہ لبنان کی تنظیم ہے کہ جس کے لیڈر سید حسن نصر اللہ تھے، اور اب ان کے جو جانشین ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، یا یمن میں سید عبد المالک حوثی علی یمن، یا عراق میں کتائب حزب اللہ بریگیڈ۔ یہ حالیہ 10-20 سالوں میں انقلاب اسلامی کی جو بیداری کی لہر تھی، اس کی وجہ سے ان میں بیداری پیدا ہوئی۔ ہم نے انہیں تجویز دی، لیکن انہوں نے خود انتخاب کیا اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر، اور آپ دیکھیں کہ لبنان میں، اگر لبنان کی حکومت کے ساتھ حزب اللہ نہ ہوتی تو لبنان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ اسی طرح عراق میں، اگر عراق کی حکومت کے ساتھ حشد و شعبی نہ ہوتی تو شاید حکومت امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی۔ لیکن یہ تحریکیں ان ملکوں میں پیدا ہوئیں، اور ایسے گروہوں کو استقامت کا نام دیا جاتا ہے، یہ سامراجیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ امام خامنائی کی رہبری میں شاید انہوں نے ان سے انسپائریشن لی ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہماری پراکسی نہیں رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے استقامت کے لیڈر کی حیثیت سے رہبری کی ہے، معنوی طور پر ان کی ہدایت کی، قیادت کی، ان کے جذبات بڑھائے، ان کو حوصلے دیے، یمن کے جوانوں کو پیغام دیا اور دوسرے جوانوں کو حملہ دیا، ان کی رہنمائی کی، اس کے ساتھ اس تعلیم کے ساتھ کہ رسول اللہ اور امام حسین کبھی بھی ظلم قبول نہیں کرتے۔ بس یہ افراد جو ہیں، یہ خود اپنے اسلحے خود بناتے ہیں۔ یمن کے لوگوں کے میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، میں پہلی بار اس بات کو یہاں پر آپ کے پروگرام میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یمن کا جو ملک ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے ابتدا سے ہی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے چہرے دیکھیں آپ ان کے لباس دیکھیں اور ان کے 1400 سال پہلے والے جو لباس ابا قبا اور لباس ہوتا تھا, جو ایک شمشیر اور خنجر ان کے پاس اب تک ہے, جو کہ عرب مسلمانوں کی علامت ہے. عبد المالک الحوثی کا جو تنظیم جو ہے یہ وجود میں آئی, اور اس صفت کے ساتھ ایک واحد صفت جو کہ یمن کے پاس اس وقت متصف ہے جسے, اور انہوں نے یہ چیزیں انقلاب اسلامی سے کو نمونہ عمل سمجھ کر حاصل کی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بریگیڈ یحییٰ سری حمایت کرتا ہے, وہ الحوثیوں کی حمایت کر رہے ہیں, اور امریکی بحری بیڑوں پر, بحری جہازوں پر ایک دوسرے کی ہم آہنگی کے ساتھ حملے انجام دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ان دونوں کے خلاف ہے, اور یہ دشمن کے خلاف ہے, ان پر حملے کر رہے ہیں. امریکہ کی جو طاقت کا جو تلسم تھا وہ انہی جوانوں نے توڑ دیا ہے, وہ ہمارے پراکسی نہیں ہیں.
جی بہت شکریہ. ان پروگرام اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں.
رہبر انقلاب اسلامی نے جہاں 21 مارچ کو نوروز کے مناسبت سے اہم خطاب فرمایا, وہیں آپ نے نوروز کے مناسبت سے ہر سال کی طرح ایرانی عوام کے نام پیغام بھی جاری کیا. اس پیغام میں جہاں آپ نے ملکی امور اور مسائل کا ذکر کیا, وہیں آپ نے بین الاقوامی موضوع خاص طور پر غزہ کی صورتحال کا بھی ذکر کیا. آپ نے اپنے نوروز کے پیغام میں فرمایا کہ ایک اشارہ پچھلے کچھ دنوں کے واقعات کی طرف بھی کرنا چاہوں گا. غزہ پر غاصب سین حکومت کو دوبارہ حملہ ایک بڑا جرم اور المیہ پیدا کرنے والا ہے. امت مسلمہ کو متحد ہو کر اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے. مختلف مسائل میں اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں. یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ خود امریکہ, مغربی اور یورپی ملکوں اور دوسرے ملکوں میں دنیا کے تمام آزاد منش لوگوں کو, عوام کو سنجیدگی سے ان کے ذریعے انجام دی جانے والی اس غدارانہ اور المیہ پیدا کرنے والی حرکت کا مقابلہ کرنا چاہیے. بچے قتل ہو رہے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو اس المیہ کو روکنا چاہیے. البتہ امریکہ اس المیہ اور جرم میں برابر کا شریک ہے. دنیا میں جو سیاسی مبصرین ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کام امریکہ کے اشارے پر یا کم از کم اس کی رضامندی اور ہری جھنڈی سے کیا گیا ہے. بنا بنی امریکہ بھی اس جرم میں شریک ہے. یمن کے واقعات بھی اسی طرح کے ہیں. یمن کے عوام پر, یمن کے غیر فوجی لوگوں پر یہ حملہ, یہ بھی ایک جرم ہے جسے یقینی طور پر روکا جانا چاہیے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 فروری 2025 کو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے اور دعویٰ کیا کہ وہ ایران سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں.
ناظرین آپ کا شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.